الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، توحید و رسالت کے پروانوں، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، ملت اسلامیہ کے جانباز کارکنوں، آج جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے. اور 29 اگست 2003 کی تاریخ میں جمعہ کے موقع پر مسجد حق نواز شہید کے محراب و منبر سے ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. گزشتہ کئی جمعوں سے یار غار پیغمبر ہم سفر رسول خلیفہ اول بلا فصل سیدنا حضرت صدیق اکبر، سب کہہ دیجئے، رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مبارکہ کی فضائل و سیرت اور مناقب و عظمت، اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں، اور آپ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا ذکر چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ پر میں نے اپنی بات کا اختتام اس پر کیا تھا کہ مشرکوں کا ٹولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے ہوئے جب مکہ سے باہر نکل کر پہاڑی راستہ طے کرتا ہوا جبل ثور کے پاس پہنچا تو پاؤں کی نشاندہی کرنے والا شخص حیرت زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، سردارو، چودھریو، آنکھیں دیکھ رہی ہیں مگر دماغ ساتھ نہیں دیتا، سوال ایسا ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، ایسی مشکل آ پڑی ہے کہ اس کی کوئی سلجھن سجھائی نہیں دیتی، آپ بتلاؤ کہ میں کیا کروں۔ جب سردار آنے میں مکہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو حیران ہو کر کھوجی نے کہا، ہم جن کے پیچھے چلے ہیں وہ ابو بکر کے گھر سے ساتھ ساتھ نکلے ہیں، 3 میل کا سفر کر کے وہ یہاں تک اکٹھے پہنچے ہیں، لیکن اب میری عقل حیران ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک کے قدم تو آگے جانے کے موجود ہیں مگر دوسرا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کوشش کر کے دائیں بائیں بھی دیکھا ہے، نہ تو دوسرا پیچھے ہٹا ہے نہ دائیں بائیں گیا ہے، بس اس قدم اس موقع پر آ کر وہ نظر نہیں آتا، یا آسمان پہ چڑھ گیا ہے یا زمین میں اتر گیا ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ دو میں سے دوسرا کہاں ہے۔ ابو جہل نے آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے ایک بات بتلا دو، میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں تیری الجھن حل کر سکتا ہوں، کہ یہ بتا جو آگے جانے والا ہے وہ کون ہے۔ ابو بکر کے گھر سے ایک محمد نکلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خود ابو بکر نکلا تھا، آدمی دو تھے، قدموں کے نشان 4 تھے۔ مجھے یہ بتلا کہ یہاں سے آگے کس کے قدموں کے نشان ہیں، غائب کون ہے، موجود کون ہے، آگے جا کون رہا ہے، یہاں رک کون رہا ہے۔ تو کھوجی نے کہا کہ اس سوال کا جواب میرے پاس ہے، آگے جس کے قدم جا رہے ہیں وہ ابو بکر ہے، آگے جس کے قدم جا رہے ہیں وہ ابو بکر ہے، اور جس کے قدم دکھائی نہیں دیتے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا، پھر میری بات سنو، بظاہر تو عقل یہ کہتی ہے کہ ہم محمد کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم آمنہ کے بیٹے عبداللہ کے در یتیم کو پکڑنے کے لیے پیچھا کرتے چلے آ رہے ہیں، اب ان کے قدموں کے نشان نظر نہیں آتے، وہ آگے بھی نہیں جاتے، ہمیں واپس چلا جانا چاہیے، لیکن عقل یہ کہتی ہے مگر میں ابو بکر کے بارے میں جانتا ہوں، ابو بکر کے عشق اور محبت، اس کی وفا اور ادا کو میں سمجھتا ہوں، لہذا میرا دل یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلو، اس لیے کہ جہاں ابو بکر ہوگا وہاں یقیناً محمد ہوگا، جہاں ابو بکر ہوگا وہاں یقیناً محمد ہوگا۔ ابو بکر بے وفائی نہیں کر سکتا، ابو بکر محمد کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا، ابو بکر محمد کا راستہ الگ محمد سے راستہ الگ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
کہ میں جانتا ہوں یہ وہ ابو بکر ہے کہ جب مکہ کی سرزمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، ابھی 2 سال ہوئے تھے اس واقعہ کو، کہ میں رات و رات بیت اللہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمان تک، آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے عرش معلی تک یہ سارا سفر کر کے میں واپس آیا، وضو کا پانی چل رہا تھا، گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، میرے بستر کی گرمی موجود تھی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم نے کہا چلو چل کر ابو بکر سے پوچھتے ہیں، تو ابو بکر نے محمد کے بارے میں جب یہ بات سنی تو اس نے اس وقت بھی کہا کہ ساری دنیا محمد کی بات کو چھوڑ سکتی ہے، اس کی بات کی تکذیب کر سکتی ہے، اس کی بات کا انکار کر سکتی ہے، مگر میں محمد کی اس بات کی تصدیق تو کر سکتا ہوں، تکذیب نہیں کر سکتا۔ پھر اس وقت ہم نے یہ بھی سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے معراج کی کیفیات کو، تفصیلات کو، واقعات کو بیان کر رہے تھے، صحابہ خوش ہو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں جنت میں گیا، جنت کے مناظر کو دیکھا، خدا کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے ساتھ میں ہم کلام ہوا، مجھے نمازوں کا تحفہ ملا، مجھے روزوں کا تحفہ ملا، میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بہت زیادہ ہے، میں پھر جاتا رہا آتا رہا۔ یہ باتیں سن سن کر صحابہ خوش ہوتے رہے، اور جب حضور نے یہ بات بتائی تھی کہ میں جبریل کے ساتھ چلا مکہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، تو جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا نا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جبریل میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا، جبریل میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ میں نے جبریل سے کہا، یہ واقعہ میں نے پیچھے جو بیان تو نہیں کیا، اچھا، تو میں نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ تو جبریل نے کہا تھا آقا اگر میں ایک بار کے برابر اونچا اٹھتا ہوں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں، خدا کی تجلی سے میرے بالوں پر جل جاتے ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ صحابہ خوش ہو رہے تھے، ابو بکر چیخے مار کے رو رہا تھا۔ صحابہ نے کہا ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خوشی کا وقت ہے، خوشی کے لمحے ہیں، حضور کائنات عرض و سما کی جنت کے نعمتوں کی خبر دے رہے ہیں، تو رو رہا ہے۔ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، آقا جب جبریل نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر ابو بکر وہاں ہوتا جلتے جل جاتا، مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ یہ ہے صحابہ، ابو بکر تو ابو بکر ہے، صحابہ نام ہی اس مقدس جماعت کا ہے۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورے لے رہے تھے کہ میرے جاں باز ساتھیوں، ہم گھر سے جنگ کے لیے نہیں نکلے، ہمیں تو پتا چلا تھا ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے واپس پلٹ رہا ہے، قافلے کے ساتھ 70-80 آدمی ہیں، ہم بغیر تیاری کیے گھر سے نکلے ہیں، اب ہمارا پالا پڑ گیا ہے دشمن کے لشکر جنرال سے، میں محمد تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ لڑنے کے لیے آگے بڑھے یا واپس گھر کو چلے؟ جب حضور نے مشورہ مانگا، ہر ایک نے مشورہ دیا، مگر اس سرزمین پر سیدنا حضرت مقداد ابن اسود نے وہ الفاظ زبان سے کہے کہ جن کو سن کر آقا کا چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھا اور پھول کی طرح مسکرانے لگا. اور بڑے بڑے جید صحابہ کرام کہتے ہیں اے کاش یہ الفاظ ہماری زبان سے نکلے ہوتے جن کو سن کر آقا اس طرح خوش ہوئے تھے. وہ الفاظ کیا تھے؟ آقا ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں، آقا ہم موسیٰ کے صحابہ جیسے نہیں، ہم موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں جو فرعون کے جو فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ کے ہمراہ ہوئے، فرعون کو ڈوبتے دیکھا، دریا کے اندر راستے بنتے دیکھا، آسمانوں سے منو سلوا اترتے دیکھا، بادلوں کا سایہ دیکھا، پتھر سے چشموں کا پھوٹتا ہوا پانی بہتا بھی دیکھا، پی کر بھی دیکھا، اور پھر یہاں تک کہ طور پہاڑ سے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لاتے دیکھا، دشمنوں کا غرق ہوتے دیکھا. اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اے میرے ساتھیوں آؤ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، خدا تمہیں فتح دے گا، تو کہنے لگے فذهب انت ربك فقاتلا انا هاهنا قائدون، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم ان کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو جان اور تیرا رب جانے. اے میرے پیغمبر ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی، ہاں بھائی تم کیا کرو گے؟ جواب دیا آقا ہم نے ساری دنیا سے تعلق توڑ کر آپ کا دامن پکڑا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ اشارہ کریں گے ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ اشارہ کریں گے ہم جلتی آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ اشارہ کریں گے ہم انگاروں پہ چل جائیں گے، آپ اشارہ کریں گے ہم اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیں گے، جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے آقا آپ پر آج نہیں آئے گی، ہم جانے قربان کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹے. تو پچھلے جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر امامت لے گیا، خلافت لے گیا، اور ہجرت والی رات تو ابو بکر نبوت لے گیا، ابو بکر نبوت لے گیا، یہاں ختم ہوئی تھی نا بات. کندھوں پہ اٹھایا نبی کو، کندھوں پہ اٹھایا نبی کو، سات سال آٹھ سال گزر گئے اس واقعے کے، ہجرت کے واقعے کو آٹھ سال گزرے، جس مکہ سے حضور نکالے گئے، رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیے گئے، عرصہ آٹھ سال کا گزرا ہے، وہی اللہ کا پیغمبر دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہو رہا ہے، کوئی مائی کا لال روکنے والا
نہیں.
روکنے والا
نہیں.
دیکھو آٹھ سال پہلے رات کی تاریکیوں میں پیغمبر یار غار کے ساتھ مکہ چھوڑ رہا ہے، آٹھ سال کے بعد دس ہزار جانساروں کو لے کر حضور مکہ میں داخل، مکہ فتح ہو گیا. اب آپ حضور بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، یہ تو میں نے بیان نہیں کیا پچھلی دفعہ، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے. اب بیت اللہ کے اندر کیا تھا؟ چاروں طرف بت رکھے ہوئے تھے، کتنے؟ 360. بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے 360. اللہ کے گھر کو بتوں کا گھر، بت خانہ بنایا ہوا تھا. حضور نے ایک ایک بت کو اٹھایا، فرمایا اٹھاؤ اسے باہر پھینک دو، بت اتار اتار کر اٹھا اٹھا کر پھینک دیے گئے. اب کچھ بت اوپر تھے، بیت اللہ کی چھت 40 فٹ اونچی ہے، 40 فٹ، آدمی کا ہاتھ 8 فٹ تک جاتا ہے، 9 فٹ تک جاتا ہے، اس سے اوپر جاتا نہیں. اب دو روایتیں ہیں، توجہ ہے. حضور نے ایک بچے کو بلایا، بچے کا نام علی ہے، اس کے باپ کا نام ابو العاص ہے، اس کی ماں کا نام زینب ہے، یہ بچہ حضور کا نواسا ہے، آپ کی بڑی بیٹی کا بیٹا ہے. آپ نے اسے کہا آؤ میرے بیٹے، میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، ان بتوں کو اٹھا اٹھا کر نیچے پھینک دو. ایک روایت یہ ہے اور یہ صحیح روایت ہے. ایک روایت دوسری ہے کہ حضور نے حضرت علی کو بلایا. کس کو بلایا؟ حضرت علی کو. کہا علی میرے بھائی آؤ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ, اٹھا اٹھا کر بت نیچے گرانا شروع کر دو. حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اور آپ کے کندھے, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاؤں, میرا بوجھ آپ کے کندھے برداشت کرے. میں شیر خدا ہوں, میں قاتل مرہب ہوں, میں فاتح خیبر ہوں, میں مرد میدان ہوں, میرے کندھے حاضر ہیں, آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں, میرے کندھوں پہ چڑھ کے آپ اتار دیں. اب جواب سنیے, فرمایا علی تو کہتا ہے میں تیرا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا, تجھے معلوم نہیں کہ میں نے تو بچپن سے تیرا بوجھ اٹھایا ہے. نہیں سمجھ. حضور کے چچا ابو طالب نادار تھے, نادار غریب تھے, کثیر العیال تھے, بچے زیادہ تھے مگر مفلس تھے, گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی تھی. جب بہت پریشان ہوئے تو حضور نے فرمایا چچا ایسا کرو, ایک بیٹا چچا جعفر, ایک بیٹا چچا عباس کو دے دو, ایک اپنا بیٹا فلاں چچا کے سپرد کرو, اپنا ایک بیٹا علی مجھے دے دو, میں آپ کے بچے کی پرورش کروں گا تاکہ آپ کی کفالت کر سکوں, علی کی کفالت کر کے آپ کا بوجھ ہلکا کر سکوں. تو حضرت علی ابھی 4-5 سال کے تھے جب حضور نے حضرت علی کی کفالت کا بوجھ اپنے ذمے لے لیا. فرمایا علی تیرا بوجھ تو بچپن سے میں نے اٹھایا ہے, میں نے تو تیرے ابو کا بوجھ بھی اٹھایا ہے, میرے ان کندھوں پر تو تیرے بیٹے بھی سوار ہوئے ہیں, میرے ان کندھوں پر امامہ بنتے حمزہ میرے چچا داد میرے چچا کی بیٹی امامہ بھی سوار رہی ہے, میرے ان کندھوں پر تو اسامہ بن زید بھی سوار رہا ہے, جہاں تک میرے کندھوں کا حال ہے کہ ان پر بوجھ ہے, یہ محمد کے کندھے ہیں, ساری کائنات کا بوجھ ان پر ہے, ساری کائنات کا بوجھ ان پر ہے, میں نے تو ساری کائنات کا بوجھ اٹھا لیا ہے. علی جہاں تک میرے بوجھ کی بات ہے وہ ابو بکر ہی ہے جو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے, کوئی دوسرا میرا بوجھ نہیں, کوئی دوسرا میرا بوجھ نہیں, میں سب کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں مگر میرا بوجھ ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا نہیں, کوئی دوسرا نہیں. اور دیکھو بوجھ اٹھانا, ابو بکر نے تو عملی طور پہ اٹھایا نا, آدمی فوت ہو جاتا ہے, جنازہ رکھ کر صفے بنا لی جاتی ہیں اور عالم دین نماز پڑھانے والا کہتا ہے ہاں بھائی اس میت کا وارث کون ہے, اس کے قرضوں کا بوجھ اٹھانے والا کون ہے, اس کی طرف سے لین دین کی ذمہ داری اٹھانے والا کون ہے, بڑا بیٹا یا بھائی یا بچہ فوت ہو تو باپ وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں آج کے بعد اس کے بوجھ کو اٹھانے والا میں ہوں, اس کا لین دین میرے ذمہ ہے. اور ابو بکر تو وہ ہے جس نے نبی کا بوجھ غارِ ثور میں بھی اٹھایا, اور جب آقا کا جنازہ تیار ہوا حالانکہ گھر والے موجود تھے, حضرت علی موجود تھے, حضرت عباس موجود تھے, حضرت عباس کے بیٹے موجود تھے, قریبی رشتہ دار موجود تھے, مگر جس نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا لوگوں اگر کسی نے نبی سے نیلا دینا ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں, وہ علی وہ ابو بکر تھا, ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا. نبی کا بوجھ آخر میں بھی اٹھانے والا کون تھا, بولو بولو کون تھا, اور ایسا اٹھایا. حضور نے فرمایا امن ناس دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا, مگر ابو بکر تیرے احسان اتنے ہیں میں دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا, قیامت کے دن تیرا دامن پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے کہوں گا اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ تو ادا کر دے, تو ادا کر دے. حضرت ابو بکر صدیق اب حضور کو کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں, اب کیا شکل ہے, ابو حضور سوار ہیں, ابو بکر بولو ابو بکر, ابو بکر حضور سوار ہیں. اور آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں, وہ جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو قبیلہ حوازن کی دائیاں بچے لینے کے لیے آئیں. آنے والوں میں دائی حلیمہ بھی تھی. جب مکہ میں آئی تو سب سے بولو سب سے پیچھے تھی. اب جب اس نے آمنہ کے لال کو گود میں ڈالا, سواری پر سوار ہوئی, تو اب حلیمہ سب سے آگے. حیران ہو کر دائیوں نے سوال کیا, حلیمہ تو نے سواری بٹانی ہے؟ تو نے سواری بدلی ہے؟ کوئی نئی سواری خریدی ہے؟ تو جواب دیا, سواری نہیں بدلی, سوار بدلا ہے. سواری نہیں بدلی بلکہ میری سواری پر ایسا سوار آیا ہے کہ جس سواری پر یہ سوار ہوگا وہ سواری سب سواریوں سے یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سواری کا سوار محمد ہو وہ پیچھے رہ جائے, اور جس انسان پر محمد سوار ہو وہ ہو نہیں سکتا کسی سے پیچھے رہ جائے. جس سواری پہ آقا سوار وہ تمام سواریوں سے آگے, جس صدیق پہ آقا سوار وہ تمام صحابہ سے آگے. دوستو, اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لے کر غار کے اندر داخل ہوئے. کیفیت کیا ہے؟ پہلے خود غار میں گئے. جب غار میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ غار میں سوراخ ہے. ایک سوراخ ہوتا تو بند کر دیتے, دوسرا ہوتا تو بند کر دیتے, سوراخ زیادہ تھے. صدیق اکبر نے اپنے قمیض کو پھاڑا اور اس کے مختلف ٹکڑے بنا کر سوراخ بند کرنا شروع کر دیے. قمیض ختم ہو گیا مگر ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا. اب صدیق اکبر نے اس سوراخ پہ پاؤں کی ایڑی رکھی, خود بیٹھ گئے, عرض کیا اللہ کے نبی تشریف لے آئے, گھر بھی تیار ہے اور بستر بھی. گھر تو غار والا گھر ہے, بستر کون سا؟ گھر تو غار والا ہے, بستر کون سا؟ کہاں سے بستر آیا؟ یہاں تو ابو بکر کے جسم پہ قمیض بھی نہ رہا, بستر کہاں سے آیا؟ حضور تشریف لائے, عرض کیا اللہ کے پیغمبر, کبھی آپ نے چٹائیوں پہ سر رکھا, کبھی آپ نے چار پائی پہ آرام کیا, کبھی آپ نے کسی بستر پہ آرام کیا. آج سفر ہجرت کا ہے, مکان حجرے کی بجائے غار والا ہے, اور بستر آج کپڑے کی بجائے ابو بکر کی ننگی گود میں حضور نے سر رکھا. اور جو عاشق صادق ہے, جو محب ہے, جسے پتا ہے کہ محبوب کو اپنی گود میں سلانے کا مزہ کیا ہے, اس کے لطف سے, اس کے سرور سے وہی آشنا ہو سکتا ہے. دوسرا کیا جانے کہ محبوب کا سر گود میں ہو تو لطف کیا آتا ہے. حضور کا سر گود میں ہے, عرض کیا آقا آپ آرام کریں نا. کیا مطلب؟ آقا آپ ذرا آنکھیں بند کریں, آرام کر لیں. کیوں؟ جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہیں مجھ میں جرت نہیں کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. آپ آرام کریں تاکہ ابو بکر جی بھر کر آپ کا دیدار کر سکے. حضور آرام کر رہے ہیں, ابو بکر رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. اور روایتیں اس پر گواہ ہیں, ایک تو گود میں سر, اور ابو بکر جھک کر اس چہرے کا نظارہ کر رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں, گود میں سر ہوتا ہے, آدمی ٹیک لگا کر خود بھی تو سو سکتا ہے, خود بھی تو سو سکتا ہے، گود میں سر رکھ کر آدمی خود بھی تو لیٹ سکتا ہے، گود میں سر رکھ کر آدمی اپنا چہرہ ادھر بھی تو کر سکتا ہے، ادھر بھی تو کر سکتا ہے۔ مولانا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ابو بکر نے پیغمبر کا سر گود میں رکھ کر اس کے اوپر جھک کر حضور کے دیدار کا لطف اٹھایا؟ دلیل کیا ہے؟ سنو دلیل، دلیل یہ ہے کہ کالے نے صدیق کی ایڑی پہ کاٹا، زہر کا اثر بڑھتا چلا گیا، صدیق کے جسم میں تو حرکت نہیں آئی لیکن بے اختیار انداز میں صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اب یہ بتلاؤ کہ صدیق کے آنسو کہاں گرے؟ تو آنسو رسول اللہ کے چہرے پہ نہ گرتے، صدیق دائیں بائیں ہوا ہوتا یا لیٹ گیا ہوتا تو آنسو صدیق کے چہرے پر تو گرتے مگر رسول کے چہرے پر نہیں گرتے۔ آنسو گرے پیغمبر کے چہرے پر تو بات سمجھ میں آئی، صدیق پیغمبر کی دید میں اتنا محب تھا، اتنا مستغرق تھا، اتنا قریب ہو کر پیغمبر کو دیکھ رہا تھا کہ بے اختیار آنسو جب گرے ہیں تو پڑے محمد کے چہرے پر، پڑے حضور کے۔ اب کسی اور دلیل کی ضرورت
نہیں،
آنسو تو بھائی سیدھا ادھر جائے گا جہاں بالکل اس کے سامنے کوئی چیز ہوگی۔ آنسوؤں کی قیمت دیکھو، کوئی روتا ہے آنسو باپ پوچھتا ہے، کوئی روتا ہے آنسو ماں پوچھتی ہے، کوئی روتا ہے آنسو استاد پوچھتا ہے، بھائی روئے تو آنسو بھائی پوچھتا ہے، ابو بکر روئے تو آنسو رسول اللہ پوچھتے ہیں، آنسو رسول اللہ پوچھتے ہیں۔ حضور گھبرا کے اٹھے، ابو بکر کیا بات ہے، رو رہے ہو، پریشانی ہے، کوئی دکھ آیا ہے، گھر کی یاد آئی ہے، کسی نے ستایا ہے، گالی دی ہے؟ عرض کیا کچھ نہیں آقا، آپ کے ہوتے ہوئے پھر کس کا غم، پھر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے پیغمبر میرے زبر سے بات باہر ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، آنکھوں سے خود بخود ٹپک پڑے ہیں، ورنہ میں تو بار بار ڈنگ کھا رہا ہوں، پاؤں کو حرکت نہیں دے رہا، اپنے جسم میں میں نے حرکت نہیں آنے دی، مجھے افسوس ہے کہ میرے آنسو گرے، آپ کے آرام میں خلل آیا۔ فرمایا ہوا کیا؟ حضرت پاؤں پہ کچھ ہو رہا ہے مگر میں سب برداشت کر رہا ہوں۔ جب دیکھا کہا صدیق اتنا بڑا دکھ سہا، اتنی تکلیف برداشت کی، اتنی اذیت سے دو چار ہوئے، مجھے اٹھایا نہیں، مجھے اٹھایا نہیں، توجہ ہے، مجھے اٹھایا نہیں۔ عرض کیا اللہ کے پیغمبر پہلی مرتبہ تو اتنا قرب ملا تھا، پہلی مرتبہ تو ایسا موقع ملا تھا، آپ گود میں ہوں، میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں، پھر مجھے یہ خیال آئے کہ میرا کیا بنے گا، میں تو چاہتا تھا میں مرتے مرتے مر جاؤں، یہ تو آنسو گرے ہیں، میں تو چاہتا تھا میں مر جاتا، ابو بکر کے ہونٹ آخری مرتبہ تیرے چہرے کا بوسہ لے لیتے۔ یہ صدیق کی گود ہے۔ اب توجہ کرنا، میرے سامنے ایک واقعہ آیا، میں حیران ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، رات کا آدھے سے زیادہ حصہ بیت چکا تھا، اچانک حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ ان کے گلے سے کوئی چیز نیچے گر گئی ہے، ہاتھ لگایا تو فوراً عرض کیا اللہ کے رسول میرا ہار گر گیا ہے، ابھی مجھے میرا ہار گرا ہے اور میں یہ ہار کسی سے مانگ کر لائی ہوں، رات کا وقت ہے، 600-700 اونٹوں کا قافلہ چل رہا ہے۔ جب صدیق کی بیٹی نے، پیغمبر کی زوجہ محترمہ نے، امت کی ماں نے کہا نا میرا ہار گر گیا، حضور نے فرمایا قافلہ روک دو، قافلہ یہ نہیں کہا چھوڑ ایسا، اب گر گیا تو گر گیا، تیرے لیے ہزاروں ہار موجود ہیں، میں ہزاروں تجھے خرید کر دے دوں گا، اب قافلہ روکیں گے تو بڑی عجیب بات ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، اپنی بیوی کے ہار کے لیے قافلہ روک دیا، اور میں روکو بھائی قافلہ روک دو، قافلہ روک گیا، اونٹوں کو بٹھا دو، اونٹ بٹھا دیے گئے، کہا عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے تلاش کرو، عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے تلاش کرو۔ اب لوگ رات کے وقت زمین کے اوپر سے کوئی چیز تلاش کرنی ہو تو آپ خود بتائیں کیسے تلاش کرتے ہیں، زمین میں مٹی پر انگلیاں مار کے نا، عائشہ کے ہار کے لیے ہر شخص زمین کو رات کے سناٹوں میں کرید رہا ہے، زمین کو زمین پہ ہاتھ مار رہا ہے، انگلیاں مار رہا ہے، ہار مل جائے ہار مل جائے، مگر وہ تو نہیں ملا. جب کافی وقت ہوا حضور نے فرمایا عائشہ مجھے نیند آ رہی ہے. عرض کیا اللہ کے پیغمبر آرام کر لیں. عائشہ کی گود میں حضور نے سر رکھا اور آرام شروع ہو گیا. یہاں تک کہ آرام حضور کر رہے ہیں، حضرت عائشہ تشریف فرما ہے، رات ختم ہو رہی ہے، صبح کا اجالا شروع ہو رہا ہے، لوگ ہار بھی تلاش کر رہے ہیں لیکن نماز کا فکر بھی ہے، اجالا ہو رہا ہے، قریب وقت آ گیا ہے فجر کا، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے آ کر ابو بکر صدیق سے کہا، اب دیکھو نا ایک ہار ہی تھا، اگر بچی صبر کر لیتی، ام المومنین حضور کو نہ بتاتی، ہم سب یہاں جمع نہ ہوتے. اب اصل مسئلہ تو یہ ہے ہار ملے گا یا نہیں ملے گا، مگر فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے پانی تو بالکل نہیں ملے گا. پانی تو حضرت صدیق کو بڑا غصہ آیا کہ میری بیٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بڑے غصے سے آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آ کر پیچھے سے میرے کولے میں آ کر پیچھے سے میرے دائیں، جس کو ہم پنجابی میں بکھی کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے ایسے انگلی ماری اور پھر آہستہ سے کہا، اتنا آہستہ سے کہ حضور سن نہ لے، حضور آرام کرے. کہنے لگا متو نے سب کو کھڑا کر دیا، تیری وجہ سے سارے مصیبت میں، تیری وجہ سے نماز قضا ہو جائے گی، پانی نہیں ہے، اب جائیں تو کدھر جائیں، ایک ہار لے کر بیٹھ گئی تو. کہتے ہیں باپ میرے جسم میں کچوکے دے رہا تھا، تکلیف اتنی تھی برداشت نہیں ہوتی تھی، مگر میں نے جسم کو حرکت نہ دی تاکہ رسول اللہ کے آرام میں فرق نہ آئے. ادھر باپ ہے سانپ کاٹ رہا ہے، حرکت نہیں دی حضور کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، ادھر بیٹی ہے باپ کچوکے دے رہا ہے، حرکت نہیں کہ رسول اللہ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. وقت اور گزر گیا، یہاں تک کہ رحمت کائنات کی آنکھ کھلی. جب حضور کی آنکھ کھلی بیدار ہوئے تو کیا دیکھا، اجالا ہو گیا، سورج چڑھنے کے قریب ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اب حضور تھوڑے سے پریشان ہوئے، ابھی پریشانی کے آثار چہرے پہ ظاہر نہیں ہوئے تھے کہ جبریل نازل ہو گئے. جبریل نازل ہو گئے اور نازل ہو کر کہا، اللہ کے حبیب خدا نے آج ایک نیا آرڈر جاری کر دیا ہے، ایک نیا حکم لے کر آیا ہوں. کیا حکم؟ کہ صحابہ سے کہہ دو نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی موجود نہیں ہے قیامت تک کے لیے. اب آرڈر یہ ہے جب پانی نہ ہو، جنگل کا سفر ہو، نماز کا وقت ہو جائے، دونوں ہاتھ زمین پر مار کر منہ پہ پھیر لو، دونوں ہاتھ زمین پر مار کر کونیوں تک ہاتھوں پہ پھیر لو، تمہارا وضو ہو جائے گا، جس کو غسل کی ضرورت ہے اس کا غسل ہو جائے گا. اٹھو، جس مٹی میں عائشہ کا ہاتھ تلاش کرنے کے لیے ساری رات ہاتھ مارتے رہے ہو، آج وہ مٹی تمہارے لیے پاک ہو گئی. آج وہ مٹی تمہارے لیے پاک ہو گئی ہے. رات تم مٹی میں ہاتھ مارتے رہے اور تمہیں یہ نظر آ رہا تھا ہم بے فائدہ ہاتھ مار رہے ہیں، نہیں، عائشہ کے ہار کو تلاش کرنے والے جو ہاتھ مٹی کو لگے ہیں وہ سمجھ لیں اب خدا نے مٹی کو پانی کا حکم دے دیا. مٹی کو پانی کا حکم مل گیا ہے، تیمم کی سہولت مل گئی، تیمم کے آرڈر مل گئے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک طرف باپ ہے اس کی گود ہے رسول اللہ کا سر ہے، ایک طرف بیٹی ہے اس کی گود ہے رسول اللہ کا. آخری بات، کیونکہ آگے مہینہ رجب کا شروع ہو رہا ہے، پھر سیدنا امیر معاویہ پر بات ہوگی. کچھ لوگ مجھے کہتے ہوں گے بڑی ٹھنڈی تقریریں کرتا ہے، میں کیا کروں، خدا کی قسم مسلسل سفر کی وجہ سے، تقریروں کی وجہ سے آج کل میں سو نہیں رہا. کیا ہوا 24 گھنٹے میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ بھی گاڑی میں، اس لیے مسلسل سفر کی وجہ سے اتنی تھکاوٹ، نکاح اور سینہ اور آواز اور گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہے. تو میں نے پھر سوچ سوچ کر یہ انداز اختیار کیا کہ بھئی تقریر تو کرنی ہے، ابھی یہاں تقریر ہو رہی ہے، ابھی ٹھیک آدھا پونا گھنٹہ بعد شور کوٹ کینٹ میں جا کر ختم بخاری شریف پر حضرت مولانا عبدالستار توسی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. پہلے ان کا خطاب ہے, اس کے بعد میرا خطاب ہے. حالانکہ گزشتہ چار پانچ راتوں سے میں سویا نہیں, اب کیا کریں. یہ کس وجہ سے ہے, ورنہ ڈر وار کی وجہ سے. یاد رکھو, نہ ہم کسی وردی والے سے ڈرتے ہیں, نہ کسی اچکن والے سے ڈرتے ہیں, نہ کسی موٹے سے ڈرتے ہیں, نہ پتلے سے ڈرتے ہیں, نہ گنجے سے ڈرتے ہیں, نہ گنجی سے ڈرتے ہیں. ڈر شر والی بات کوئی نہیں, یہ میری کمزوری ہے. آج کل مجھے تکلیف ہے, اس لیے میں اس انداز میں گفتگو کرتا ہوں. آخری بات, حضور کی زندگی کے تین سفر بڑے اعلی ہیں. ایک سفر معراج کا جس میں ساتھی جبریل ہے, ایک سفر غار کا جس میں ساتھی صدیق ہے, ایک سفر معراج کا جس کی ابتدا بیت اللہ سے انتہا بیت انتہا عرش معلی پر, اور ایک سفر وصال کا جس کی انتہا خدا کی ملاقات پر ہے, ابتدا عائشہ کی گود سے ہے. یہ جملہ میں نے نیا علماء کو دیا ہے, بہت ہمارے خطیب آج کل خوش ہیں, کہتے ہیں یہ نئی بات آپ نے دی ہے. دیکھو, معراج کا سفر شروع ہوا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد. معراج بڑی عظمت والا سفر, بڑی شان والا سفر, پاک جگہ سے شروع ہوا, پاک جگہ پر, پاک جگہ سے شروع ہوا, پاک جگہ پر. وہ تو سفر تھا عرش معلی تک, اب جو سفر ہے یہ خدا کی ملاقات تک, یہ عرش معلی سے بھی آگے. یہ سفر وصال ہے, اور سفر معراج شروع ہوا بیت اللہ سے, سفر وصال شروع ہوا عائشہ کی گود سے. سفر معراج ختم ہوا عرش معلی پر, سفر وصال ختم ہوا خدا کی ملاقات پر, خدا کی ملاقات پر. اب بتاؤ, سفر وصال سے بڑھ کر کوئی سفر نہیں ہے. پاک جگہ سے شروع ہوا, پاک ذات پہ ختم ہوا, اور اس سفر میں ساتھی جبریل تھا, اس سفر میں ساتھی کوئی نہیں, خود خدا کا محبوب جا رہا تھا, خدا استقبال کر رہا تھا. یہ سفر سفر وصال ہے جو پاک جگہ سے شروع ہوا ہے, پاک ذات پہ. یہ پاک جگہ جہاں سے شروع ہوا یہ عائشہ کی گود ہے, وہ پاک ذات خدا کی ہے جس کی ملاقات پہ ختم ہوا ہے. یہ دو تین باتیں آ گئی ہیں. یہ کہتے ہیں جی فوج عراق میں بھیجنے کی حمایت, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, ذرا خیال سے سننا. کہتے ہیں جی یہاں علماء دیوبند کی شان میں کچھ لوگ حسب سابق بکتے رہے ہیں, بھونکتے رہے ہیں, اور بھونکنے دو, اور بھونکنے دو انشاءاللہ. آواز سگاں عرفی تو میندیش سے غوغائے رقیباں, آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. عرفی ایک شاعر ہے, وہ کہتا ہے عرفی رقیبوں کی غوغا سے, دشمنوں کی بکواس سے پریشان نہ ہو, کتوں کے بھونکنے سے گدا کا رزق بند نہیں ہوتا. اور آپ دیکھ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, دنیا بھی دیکھ رہی ہے, کوئی عرصے سے بھونکتا چلا آ رہا ہے, اور الحمدللہ یہ قافلہ منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں. ویلیو کیا ہے, ویلیو کیا ہے. اب ویلیو کے جب لفظ آتا ہے مجھے یاد آ جاتا ہے, مولانا حق نواز شہید کراچی میں گئے, بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہمارا بابری مسجد پر. صبح کو اخباروں نے بڑی بڑی خبریں لگائیں, پہلے صفحے پر تصویریں بھی لگائیں. میں نے مولانا کو سارے اخبار دیے, مولانا بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا یہ ایک اخبار ہے فلاں جماعت کا, اور اس نے یہ خبر اندر کے صفحے پر لگائی ہے. مولانا کو بڑا غصہ آیا, کہنے لگے انہوں فون کر, انہوں فون کر. میں نے کہا کیا کہوں, کہنے لگے کہو تمہیں پڑھتا کون ہے. جنگ اخبار پہلے صفحے پر, نوائے وقت اخبار پہلے صفحے پر, اور سارے اخبار انہوں نے خبریں پہلے صفحے پر لگائیں, تم نے ہماری خبر اندر لگائی ہے, تمہیں پڑھتا کون ہے. ہزار اخبار چھپتا ہے, 800 آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, 200 بیچتے ہیں, تم نے اگر خبر اندر لگائی ہے تو تمہاری ویلیو کیا ہے. میں کہتا ہوں ان کو سنتا کون ہے, ان کو سنتا کون ہے. ہم ان شاء اللہ, ہم ان شاء اللہ میں اس سال اتنا بندوبست کر دوں گا, جو جو بکواس کر گیا ہے اب ان شاء اللہ اس کا میں ذرا تھوڑا سا بندوبست کر لیتا ہوں، آئندہ کوئی جنگ کا بارڈر کراس نہیں کرے گا، ان شاء اللہ میں اس کا بندوبست کر لیتا ہوں، ہم اس پر خاموش نہیں ہیں، جہاں سے اس کا حل ہونا ہے مجھے پتا ہے، ان کا جو دارو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، کسی کا دارو کچھ ہوتا ہے، کسی کا دارو کچھ ہوتا ہے، ان کا دارو تو ایک ایف آئی آر ہے بس، تھانے کی جھلک ہی کافی ہے، دوسری مرتبہ کوئی آئے گا ہی نہیں، جنگ میں ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ. دوستو ایک مسئلہ سن لو، عراق میں فوج بھیجنے کی بات، ہر ایک کا اپنا موقف ہے، میرا اپنا نظریہ یہ تھا اور ہے، عراق کے دورے سے کچھ علماء واپس آئے تھے ساؤتھ افریقہ میں، جو حالات انہوں نے بتائے بخدا اتنے خطرناک حالات وہاں کے مسلمانوں کے لیے، اتنا تاریک مستقبل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس وقت ہماری جماعتیں یہ کہتی ہیں عراق میں مسلمان ملکوں کی فوج نہیں جانی چاہیے، میرا موقف یہ ہے کہ عالم اسلام کو آگے بڑھ کر امریکہ کو کہنا چاہیے تم صدام کی حکومت کے مخالف تھے، وہ حکومت ختم ہوئی، تم واپس چلے جاؤ، عراق اسلامی ملک ہے، اس کا کنٹرول عالم اسلام کے حوالے کر دو، اس کا کنٹرول عالم اسلام کے حوالے کر دو، اور جب کنٹرول عالم اسلام کو مل جائے تو عالم اسلام کے ادارے کے تحت باقی ملکوں کی فوجیں تو جانی چاہیے مگر پاکستان کی ضرور جانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب میں نے یہ بیان دیا سب سے پہلے ساجد نقوی نے بیان دیا کہ پاکستان کی فوج عراق میں نہیں جانی چاہیے کیونکہ وہاں شیعہ کی اکثریت ہے، ہماری فوج میں سنیوں کی اکثریت ہے، یہ اس نے بیان دیا تھا، اور میں آج بھی کہتا ہوں عالم اسلام کے ادارے کے تحت، عالم اسلام کے خود مختار ادارے کے تحت عراق کے مسلمانوں کے لیے، عراق کے زخمیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، اب حالت کیا ہے، بجلی نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، کھانے کی اشیاء نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور جو ہسپتال ہیں وہاں پر ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اتنے پنکھے بھی نہیں ہیں کہ پسینہ سوکھ جائے، آپریشن بھی کرتے ہیں، سارا پسینہ زخموں میں بھی جاتا ہے، آپریشن تو کر لیتے ہیں مگر آپریشن پر لگانے والی ادویات نہیں ہیں. وہاں ایران مدد کر رہا ہے اپنے سپورٹ اپنے ساتھیوں کی، لیکن سنیوں کی مدد کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. لہذا میں کہتا ہوں عراق کے مسلمانوں کو امریکیوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا، غیر مسلموں کے رحم و کرم پر چھوڑنا نہیں چاہیے. عالم اسلام کو اختیار اپنے ہاتھوں میں لے کر اسلامی فوج بھیجنا چاہیے. جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا خیال کر سکتا ہے وہ کافر کسی مسلمان کا خیال ہے، کسی مسلمان کا خیال نہیں کر سکتا، یہ میرا نظریہ ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا